الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل کچھ ہفتوں سے اقامت دین کے حوالے سے آپ باتیں سماعت فرما رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ العظیم اسی کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. خالق ارض و سما نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. رب قدیر جل جلالہ اپنے ان بندوں سے مخاطب فرما رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کے رسولوں کو رسول مان لیا، اللہ کی کتابوں کو کتاب مان لیا، یوم آخرت پر ایمان لائے. ہر وہ چیز جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے، ان کی ان لوگوں نے تصدیق فرما دی، اس کا اقرار کر لیا. ان لوگوں سے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے دیوانوں، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تمہاری زندگی کے ہر گوشے پر اسلام کی رہنمائی اور اسلام کی قیادت ہونی چاہیے. دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، ان مختلف ماننے والے لوگوں کے اندر، مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد کے اندر جب تم چلو تو تمہاری زندگی بتا رہی ہو کہ تم اس مذہب کے ماننے والے ہو جو مذہب اللہ کا پسندیدہ ہے. بازار کی منڈی سے لے کر مسجد کے اندر اور گھر کی چار دیواری سے لے کر شاہراہوں پر بھی جب تم چلو تو تمہاری زندگی کی ایک ایک ادا اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو. اور تمہاری زندگی میں درپیش ہونے والے جتنے بھی مسائل ہیں، تمہیں ان مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں کرنا ہے، تمہیں اپنی پریشانیوں کا علاج حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تلاش کرنا ہے. اس لیے کہ تم ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہو کہ جہاں عبادت کی بات آئے تو مذہبی امور کے اندر اور مذہبی کتابوں میں تلاش کیا جائے، اور جب دنیا میں اقتدار کی بات آئے تو کسی اور جگہ پر تلاش کیا جائے. تم ایسے مذہب کے ماننے والے ہو کہ اس مذہب نے تمہیں زندگی کے سارے ضابطے اور سارے قانون ایک ایسی کتاب کے ذریعے تمہیں عطا فرما دیا کہ جو کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات جل جلالہ نے لے لیا ہے. اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آپ دیکھیں قرآن مقدس کے ناقابل تردید حوالوں کے ذریعے آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. اسلام کے معنی ہی تو ہوتا ہے کہ سر جھکا دینا، کس کی بارگاہ میں سر جھکانا، کس کے سامنے سر جھکانا، کس کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکا کر اطاعت کا اظہار کرنا کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر مطیع ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اطاعت گزاری کا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ میرے رب کی ذات ہے، وہ پروردگار جل جلالہ کی ذات ہے، وہ خدا کے احکام ہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں. کہ ان احکام کے سامنے ہم اپنی مرضی کو داخل نہیں کر سکتے، ان احکام کے سامنے ہم اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں وہی منظور ہے جو خداوند قدوس نے فرمایا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خدا کا فرمان اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ایسا نہیں جو انسان کی زندگی پر بوجھ بن سکے اور انسان اس پر عمل نہ کر سکے، بلکہ خود رب قدیم قرآن مقدس نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، انسان کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق پروردگار ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، انسان کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس پر حکم نافذ کیا جاتا ہے. ایک ننا سا بچہ اگر بالغ نہیں ہوا اور زندگی کے لمحات گزار رہا ہے تو اس پر پانچ وقت کی نماز فرض نہیں کی گئی، لیکن یاد رکھو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اس پر بے شمار احکام نافذ کیے جاتے ہیں. اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے، اس مسلمان کے لیے پانچ وقت کی نمازیں، سن بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد اس کی حیثیت سے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں. لیکن یہی انسان جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو رعایتوں کے سلسلے بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہی انسان جب غربت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کے لیے احکام بدلتے نظر آتے ہیں، رعایتوں کے انبار نظر آتے ہیں، صنف نازک کے لیے قانون بدلتے نظر آتے ہیں. ایک عورت میدان جہاد میں نہیں جا سکتی، اب اس کے لیے کون سا قانون ہے؟ ثواب کی برابری اگر اسے کرنی ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی حفاظت، شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے فرما دیا کہ جہاد کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا. آپ دیکھتے جائیں قانون اتنا آسان ہے کہ صنف کے اعتبار سے، انسان کی عمر کے اعتبار سے، انسان کی بساط کے اعتبار سے، انسان کی عمر کے اعتبار سے اسلام کے قوانین اس کے اوپر نافذ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسلام کے احکام اس کے اوپر نافذ ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں اسلام کو سمجھنے میں ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، اسلام کو سمجھنے کے اندر ہم نے بڑی سستی کی ہے. اسلام کو ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ ایک رسمی مذہب ہے، بس اسی طریقے سے کہ وقت نماز آئے تو سر جھکا لو، وقت نماز آئے تو اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا لو، ماہ رمضان آئے تو روزے رکھ لو، اسی طریقے سے صاحب استطاعت ہو تو حج کر لو، صاحب نصاب ہو تو زکات دے دو. انہی چند چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے. لیکن آئیے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا ہے تو قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن نے مومنوں سے کیا خوب بیان فرمایا، مومنوں سے کس طرح سے زندگی گزارنے کے اصول عطا فرمائے، مومنوں کو کس کس طریقے سے بشارت عطا فرمائی. ایک بندہ خداوند قدوس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کچھ عمل ایسے ہیں کہ بندہ کر لے تو خدا اس سے محبت کی بات کرتا ہے، کہ بندہ دنیا مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن یہ کام تو کرے گا تو میں تجھ سے محبت کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ اکبر، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا احسان کر جس طریقے سے تجھ پر اللہ نے احسان کیا. کس پر احسان کر؟ مطلق فرما کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے روئے زمین کے ہر کمزور پر تو احسان کر، روئے زمین کے ہر مخلوق پر تو احسان کر، تو احسان کا مظاہرہ فرما اس طریقے سے جس طرح سے رب نے تجھ پر احسان کیا کہ تُو ایک ناپاک قطرہ تھا لیکن شکم مادر میں تجھے پہنچنے کے بعد پروردگار نے تجھے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل فرمایا، تجھے ماں کے شکم کے اندر غذا عطا فرمائی، تیری پرورش ہوئی. جب تُو روئے زمین پر قدم رکھا دنیا میں آنے سے پہلے تیرے لیے زمین بچھا دی گئی، تُو زمین پر آیا تیرے لیے انتظام خورد و نوش کا کیا گیا، تُو جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو تجھے تیرے بازوؤں میں قوت عطا کی گئی، عقل و شعور سے کام لینے کا تجھے موقع عطا کیا گیا. آج ذرا دیکھو تو صحیح، بندہ پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کے احسان کے سائے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں انسان روئے زمین پر اشرف المخلوقات کی حیثیت سے ہے لیکن یہی اشرف المخلوقات کتنی محتاج نظر آتی ہے. جانوروں کے مقابلے میں ہم انسان کا تقابل کریں تو پتا چلتا ہے ہے، انسان بہت زیادہ محتاج ہے، پیدائش سے انسان محتاج نظر آ رہا ہے، پیدا ہوا تو محتاج، زمین پر محتاج، دنیا سے جا رہا ہے تب بھی محتاج ہے۔ اللہ اکبر، اس محتاج انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج، لیکن زمین پر جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، جانور کو پیدا ہوتے ہی اسے کوئی لباس کی ضرورت نہیں، اسے مکان کی ضرورت نہیں، اسے کمانے کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ گرمی کے لیے الگ لباس کی ضرورت نہیں، ٹھنڈی کے لیے مختلف لباس کی ضرورت نہیں۔ ایک جانور جب زمین پر قدم رکھتا ہے، تو اگر جانور زمین پر قدم رکھا تو قدم رکھتے ہی وہ چلنا جانتا ہے، قدم رکھتے ہی وہ رینگنا جانتا ہے، اس کے لیے پہلے ہی سے سبزے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جانور پیدا ہونے کے بعد محتاج نظر نہیں آتا، لیکن انسان پیدا ہوتے ہی محتاج ہے۔ ماں کو اپنی بات بتا نہیں پاتا، روتا ہے، ماں سمجھتی ہے بچہ بھوک کے سبب سے رو رہا ہے، لیکن ممکن ہے بچہ پیٹ کے درد کے سبب سے رو رہا ہو۔ بڑی عجیب پوزیشن ہے، انسان ماں کا محتاج نظر آتا ہے، انسان تعلیم کے لیے استاد کا محتاج نظر آتا ہے، انسان تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا محتاج نظر آتا ہے، انسان چلنے کے لیے پیروں کا محتاج نظر آتا ہے، انسان کمانے کے لیے بے شمار ذرائع کا محتاج نظر آتا ہے، اور یہی انسان جب اس دنیا سے کچھ کر جائے تو زمین کے اندر جانے کے لیے چار کاندھوں کا محتاج نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے محتاج انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا کیا جا رہا ہے، تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اے دیوانگان عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کو رب نے صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے جو پہچاننے کی صلاحیت ہے، جو شناسائی کی صلاحیت ہے۔ جانور خدا کو نہیں پہچان سکتے، لیکن انسان کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرمائی گئی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اپنی ذات پر غور کرو، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اپنی ذات پر غور کرو، تمہیں کس نے بڑا کیا؟ اپنی ذات پر غور کرو، تم پر کس نے احسان کیا؟ اپنی ذات پر غور کرو، ایک انسان پورے وجود پر اگر غور کرے، آنکھوں پر غور کرے، ہاتھ پر غور کرے، دل پر غور کرے، زبان پر غور کرے، اعضائے جسمانی پر غور کرے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس طریقے کا وجود کریٹ کر ہی نہیں سکتا جس طرح سے میرے معبود نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، جگہ جہاں آنکھ کی ضرورت تھی وہاں آنکھ آ گئی، جہاں ناک کی ضرورت تھی ناک آ گئی، جس کی ضرورت جتنی زیادہ تھی اس چیزوں کو قریب سے قریب تر کر دیا گیا۔ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اس انسانوں سے رب فرما رہا ہے، احسان کرو جیسا کہ تم پر رب نے احسان کیا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، آپ کے اوپر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے سلسلے میں اچھے نظریات رکھتے ہو، اچھی توقعات رکھتے ہو، اچھا گمان رکھتے ہو، اس کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہو۔ آپ اگر یہ کام کرنے پر تل جاتے ہو تو گویا آپ اس پر احسان کر رہے ہو۔ آپ اگر احسان کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیں، کس کس طریقے سے اللہ عز و جل نے احسان کے صلے کے اندر بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، آپ سوچیں۔ فرمایا گیا، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے سے جا رہا ہوگا، اچانک اس کی نظر ایک ایسے درخت کی ٹہنی پر پڑے گی جو ٹہنی درخت سے باہر نکلی ہوگی اور اس میں کانٹے ہوں گے۔ وہ شخص اس راستے سے جیسے ہی گزرے گا اور اس پر نظر پڑے گی، وہ نظر پڑی، اس شخص نے وہ ٹہنی کو کاٹ دیا۔ کس لیے کاٹا؟ اس کی نظر پڑی تھی، کنارے سے گزر جاتا، لیکن کاٹا کیوں؟ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، ممکن ہے یہاں سے کوئی نابینا گزرے جس کی آنکھ میں بینائی موجود نہ ہو، اسے یہ ٹہنی نظر نہ آئے اور وہ یہاں سے گزرے اور کانٹوں میں اس کا پیر الجھ جائے اور کانٹوں کی اذیتوں کا وہ شکار ہو جائے۔ اس نے ایک انسان کی ہمدردی کے ناطے اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے کچھ کیا تو فرمایا گیا کہ اس کو خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا، مولا نے اسے جنت عطا فرما دی تھی۔ پوچھا گیا، تیرا کون سا عمل تھا جس کی بنیاد پر تو جنت کا حقدار ہوا؟ عرض کرنے لگا، اس راستے سے ٹہنی کو کاٹ دینا مولا کو اتنا پسند آیا کہ جب بندہ ہو کر میرے بندوں کا بھلا چاہتا ہے تو میں تو احکم الحاکمین ہوں، اس کو جنت نہ عطا کروں تو کیا عطا کروں؟ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غلامان رسول کی قربت کا سبب کیا تھا؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، قرآن مقدس کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی حاضر ہوتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ حاضر ہو کر وہ عربی عرض کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کتنے مالدار ہیں، اتنی بکریوں کا ریوڑ لے کر کے موجود ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریوں کا ریوڑ مجھے عطا فرما دے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے جا، یہ ساری بکریوں کا ریوڑ میں نے تجھے عطا کر دیا۔ وہ بکریوں کو ہکاتا ہوا لے گیا، کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا، لیکن بکریوں کو ہکاتے ہوئے اپنے قصبے کی طرف گیا اور کہا، لوگوں جمع ہو جاؤ، محمد پر اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ ان سے بڑا سخی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، انسانوں پر مہربانی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نمایاں نظر آتا جائے گا۔ آپ سوچیں، جو لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہتے تھے، سرکار پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اس کا سبب کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے شفیق ہیں، لوگوں کے لیے رحم دل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت بری کیفیت کی بنیاد پر رب قدیر فرماتا ہے کہ یہ غلاموں کا جمگٹا جو آپ کے قریب نظر آ رہا ہے، یہ غلاموں کی تعداد جو آپ کے قریب نظر آ رہی ہے، یہ جان نشاور کرنے والوں کا گروہ جو آپ کے قریب نظر آ رہا ہے، تو اے میرے محبوب، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سبب یہ ہے کہ میرے محبوب، تم ان پر مہربان ہو، تم ان پر شفیق ہو، تم ان پر رحم فرماتے ہو۔ محبوب، تمہاری شفقت کی بنیاد پر یہ تمہارے قریب سب غلاموں کا جم گٹا موجود ہے۔ پتا یہ چلا، آج اگر معاملہ چھٹتا نظر آتا ہے، آج سوسائٹی میں انتشار نظر آتا ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر نرم دلی کا جذبہ ختم ہو گیا، خیرخواہی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کو کھولتے ہیں تو دین کی تشریح یوں فرماتے ہیں، اب دین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو اچھی سوچ کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ جہاں بھلائی کی بجائے برائی کے منصوبے بنتے ہو، جہاں عزت دینے کی بجائے ذلت کے منصوبے بنتے ہو۔ اللہ اکبر، قرآن نے فرما دیا، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کے ساتھ تم نہ بیٹھو جہاں میری امت میرے بندوں کو اذیت دینے کے منصوبے بنتے ہو، جہاں ظلم کے پروگرام بنتے ہو، جہاں ذلت کے منصوبے بنتے ہو۔ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے، ایسے لوگوں کی نشست میں نہ بیٹھو، اس لیے کہ جب کوئی ایسے منصوبے بناتا ہے تو مولا کی بارگاہ سے عذاب کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، آپ نہیں جانتے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے دل کی خوشی کو کتنا عظیم عمل بتایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہی ہے کہ بندے کے سبب سے مسلمان کے دل کے اندر خوشی پہنچ جائے۔ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا، کسی مسلمان کے دل کو راضی کر دینا، کسی مسلمان کے دل کو راحت پہنچا دینا، اللہ کے رسول کے نزدیک اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ محبوب اگر اللہ کو کوئی عمل ہے تو وہ یہی ہے۔ آپ سوچیں، سوشل ایکٹیویٹیز کے جذبات ہمارے معاشرے سے نکلتے چلے گئے، آج پریشانیوں کے اندر مداوا بننا ہماری زندگی کے لمحات میں نہیں رہا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ لاشوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں اور ان لاشوں کے ذریعے، ان لاشوں کو دفن کرنے کے منصوبے کے ذریعے قوم کی رقم کو وصول کرنے کے بعد اس سے اپنے محل تعمیر کیے جاتے ہیں۔ آج تو ہر جگہ پر بڑی عجیب پوزیشن ہے، آج انسانوں کی موت سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، فسادات ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں لاکھوں روپیوں کا گبن ہوتا نظر آتا ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جلدی سے کہیں فساد ہو، کہیں قحط ہو، تاکہ ہم اپنی دکانوں کو چمکا لیں، تاکہ ہم اپنے مکانوں کو چمکا لیں۔ اللہ اکبر، حالات یہ بنتے جا رہے ہیں کہ معاشی مسلمانوں کی اور قوم کی خدمت کے نام پر آپ لوگوں نے بڑی عجیب لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یقیناً انسانوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ بہت بڑی عبادت ضرور ہے، لیکن یاد رکھو، مخلوق کے نام کی رقم کو اگر اپنے محل کی تعمیر کے لیے خرچ کیا گیا، اپنی ذات پر خرچ کیا گیا، تو قرآن نے بہت سختی کے ساتھ ان حرام غذاؤں کو کھانے والے کے سلسلے میں، حرام غذاؤں کے استعمال کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا، یا کلو نفی بتو نہیں نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتاؤ تو صحیح، رسول اعظم کی زندگی دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، تابعین کرام کی زندگی دیکھو، تو آپ کو یہ چیز نمایاں نظر آئے گی، اللہ اکبر، کہ اپنی زندگی کو مسلمانوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت کے اندر اس طرح سے لگائے ہوئے رہتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال قرآن مقدس نے کس طرح سے بیان فرمایا، یہی دیکھیں آپ. ایک نبی کا قول قرآن کہہ رہا ہے، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ہم جو تم کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہم جو رسول بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور ہم تمہارے سامنے جو تبلیغ کر رہے ہیں، اس تبلیغ کی وجہ کیا ہے، اس تبلیغ کا سبب کیا ہے؟ کیا ہم تمہارے پاس سے کوئی عوض چاہتے ہیں؟ کیا ہم تمہارے پاس سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں؟ کیا ہم تمہارے پاس سے کوئی خیر خواہی یا تمہارے پاس سے ہم کوئی منافع طلب کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم تو یہ سارا کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ بن کر کے آئے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے والے بن کر کے آئے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری خدمت اس لیے کریں، تمہیں دین کی تبلیغ اس لیے کریں تاکہ اس تبلیغ کے ذریعے تمہاری بھلائی چاہ رہے ہیں، تاکہ تم بھلے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اور مولا کی بارگاہ کے اندر تمہیں عزت مل جائے، سرخ روئی میسر ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں جیسے ہی مائے سفر المظفر کا چاند نظر آتا ہے تو قوم مسلم کے اندر جہالت کی بنیاد پر چند بری رسموں کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں آخری بدھ کو ہریالی کو کھوندنا، آخری بدھ کو ہریالی کو روندنے کے لیے جانا اور بن سور کر پارکوں کے اندر جانا، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سوسائٹی میں یہ بات گشت کر رہی ہے اور بے شمار برقع پوش خواتین، بے شمار مسلمان اس دن کاروبار بند رکھ کر بن سور کر اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. الاعوذ باللہ، اس کی کوئی شریعت کے اندر اصل موجود نہیں ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا میسر ہوئی تھی. نہیں، دراصل معاملہ یہ ہے کہ آخری بدھ ہی کو سفر کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے اندر بہت زیادہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت جو ہے ان آخری بدھ کو زیادہ خراب ہوئی تھی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اندر اضافہ ہو چکا تھا، آخری بدھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اضافے کا دن ہے، لیکن سوسائٹی میں یہ بات ہے کہ آخری بدھ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوئی تھی اور سرکار چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے تھے. یاد رکھو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کرنا یہ جرم ہے. خود مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ سفر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو لوگ سفر کے متعلق بہت کچھ سوچتے ہیں، اسلامی اخلاق و آداب میں حضور صدر الشریع علیہ رحمت و رضوان نے سرکار کے اس ارشاد کو نقل فرمایا ہے کہ سفر کچھ بھی نہیں، لا سفر، سرکار نے فرمایا سفر کچھ نہیں، تیرا تیزی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس دن کرنا برا ہے، اس دن شادی بری ہے، اس مہینے میں یہ برا ہے، وہ برا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. برے تو ہم بن چکے ہیں کہ ہماری زندگی شریعت سے دور ہو چکی ہے، ہماری زندگی دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہم اگر صحیح بن جائیں تو جہاں بیٹھیں گے رحمت الہی کا نزول ہو جائے گا. ہم کوئی کام خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کریں گے تو پروردگار کی رضا اس کے اندر حاصل ہو جائے گی، پروردگار کی خوشنودی اس کے اندر حاصل ہو جائے گی. اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. مدینے کے تاجدار ارواح نافداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو یہی تعلیم دی کہ تم دین سے پوری طرح، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تشریف فرما کر فرما دیا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، اپنے اندر خیرخواہی کے جذبے کو قائم کرو. قرآن مقدس میں رب نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے، پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے اللہ اکبر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا گیا وہ قبول کرنے والے کی پوزیشن کیا ہوگی، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں کے اندر ہوگا. اگر یہ دنیا کے انسان سے کہا جاتا کہ دنیا میں یہ کام کرو گے تو نقصان ہوگا تو انسان دنیا کے خسارے سے تو بچ جاتا لیکن آخرت کی بات ہے تو انسان توجہ نہیں دیتا. لیکن اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لو, رسول اعظم کے جانساروں کا جائزہ لو تو پتہ چلتا ہے انہوں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ دنیا کا نقصان ہو تو گوارا ہے, آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کیا ہے, رب قدیر نے خود فرما دیا میرے محبوب دنیا کی کیفیت تم بتا دو, قل متاع الدنیا قلیل, میرے محبوب کہہ دو کہ دنیا کی متاع قلیل ہے اور دنیا کی متاع بڑی مختصر ہے. دنیا کی متاع قلیل ہے, تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر مولا عز و جل کو ناراض نہ کرو. مجھے اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے پانی طلب فرمایا, خادم پانی لے کر کے آنے کی بجائے پانی کے ساتھ شہد ملا کر کے حاضر ہوا. جیسے ہی آپ نے پانی کے اوپر پانی کے اندر نظر فرمائی, پانی کے ساتھ شہد ملا ہوا تھا, صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, گریہ زاری فرما رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر, ان کی آنکھوں سے آنسو کو دیکھنے کے بعد جتنے بھی سامنے موجود تھے وہ سب کے سب گریہ زاری فرما رہے ہیں, سب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا, یا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے, گریہ زاری کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ڈھکیل رہے تھے, کسی چیز کو ہکا رہے تھے, کسی چیز کو دور رکھ رہے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو ڈھکیل رہے ہیں, کس چیز کو دور رکھ رہے ہیں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر, دنیا میرے سامنے بن سور کر کے آئی تھی, دنیا میرے سامنے زابار آرائش و زیبائش سے مرصع ہو کر کے آئی تھی, وہ میرے سے قریب ہونا چاہتی تھی, مجھ سے لپٹنا چاہتی تھی, میں نے اس کو اپنے سے دور رکھا, لیکن یہ دنیا مجھ سے دور جاتے جاتے مجھے یہ کہہ کر کے گئی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مجھے اپنے سے دور ضرور رکھا ہے, لیکن میں آپ کے بعد, آپ کے وصال فرما جانے کے بعد آپ کی امت سے اتنی قریب ہو جاؤں گی کہ آپ کی امت مجھے اپنے گلے سے لگا کر کے رکھے گی. یہ دنیا نے کہہ کر, دنیا کہہ کر کے گئی. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے حضور کا وہ ارشاد یاد آ گیا اور میں نے دیکھا کہ پانی مانگ رہا ہوں تو مجھے شربت پیش کیا جا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا شربت کی شکل میں میرے پاس آ رہی ہے, تو میں ڈر رہا ہوں کہیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر میں اپنے مولا سے دور نہ ہو جاؤں, رسول اعظم سے دور نہ ہو جاؤں. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور کرو, ذرا جائزہ لو, جس چیز کو مدینے کے تاجدار نے ڈھکیلا تھا آج قوم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا, آج قوم نے اس کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیا. یہی وجہ ہے کہ ذلت و رسوائی ہماری قسمت بنتی جا رہی ہے, قدم قدم پر ٹھوکرے کھا رہے ہیں, ہماری ضروریات بڑھتی جا رہی ہے, آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر, آپ ذرا سوچو جس چٹائی پر بیٹھ کر اللہ والوں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کے نظام کو قائم کیا تھا, آج چٹائیوں کے بجائے صوفے پر بیٹھ کر بھی اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. وجہ یہی تو ہے کہ صوفوں نے انسان کو نرم بنا دیا, نرم گدوں نے انسان کو نرم بنا دیا, آرائش و زیبائش نے انسان کو اپنی لپیٹ میں اس طرح سے لے لیا کہ انسان اپنی زندگی کو کٹھن مراحل سے گزار نہیں پاتے. اسلامی نظام کے قائم کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دنیا کی محبت کو دل سے نکالو, رسول اعظم کی محبت کو سینے میں بٹھاؤ, غلط رسموں سے اپنے آپ کو دور رکھو. مصیبتیں, پریشانیاں اور تکالیف کا علاج قرآن کے ذریعے تلاش کرو, قرآن تمہارے لیے بہترین عظیم ترین کتاب ہو. یہ قرآن تمہاری مصیبتوں کو دور بھی فرما دے گا, یہ قرآن اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کو دیکھو تو ثواب, اس کو پڑھو تو ثواب, اس کے ایک حرف کے عوض میں 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ اللہ, جلیل القدر صحابی تو یہ فرمائے کہ اونٹ کی رسی گم جائے تو اسے قرآن سے تلاش کرتا ہوں, لیکن آج کھویا و وقار ہم قرآن سے تلاش نہیں کرتے. آج لوگ سیریلوں کے ذریعے پریشانی کا حل ڈھونڈتے ہیں, گھر کو چلانے کے طریقے سیریلوں کے ذریعے تلاش کرتے ہیں. نہیں نہیں, قرآن اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے. میرے مولا نے یہ قانون کی کتاب آج سے پہلے نازل فرما کر اس کی حفاظت کا ذمہ اس لیے لے لیا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ قرآن رہنمائی کا کام انجام دے گی. انسان کو درپیش ہونے والے جملہ مسائل قرآن کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں, قرآن کے ذریعے مصیبتوں کو دور کیا جا سکتا ہے. قرآن کے سلسلے میں میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ آپ خود حیرت میں رہ جائیں گے. کمپیوٹر کا نظام آج قائم ہوا, لیکن قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں, بہت ساری صورتیں, بہت ساری آیتوں کی تفصیل اس بات کی غم ماضی کر رہی ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ لوگ ان عادات کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو تلاش کریں گے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کو جتنی بھی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے قرآن کی حقانیت, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کو جتنی بھی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے قرآن کی حقانیت کھلتی جا رہی ہے, قرآن کی سچائی کھلتی جا رہی ہے. اللہ اکبر, آپ ذرا سوچو تو صحیح, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص بے پناہ محبت کرتا, ایک شخص کے دل میں بڑی الفت تھی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے دوستی ضرور فرمائی تھی, کچھ لوگوں کو اپنا ساتھی ضرور فرمایا تھا, اس میں صدیق اکبر بھی تھے اور ایک اور صاحب بھی تھے. رسول اعظم ان سے دوستی کیے تھے, رسول اعظم کی ان سے شناسائی تھی اور بڑا اچھا تعلق تھا. اور ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس فن تھا کہ اگر کسی کو جادو ہو جائے, سحر ہو جائے, تو وہ سحر کو دور کر دیا کرتے. اللہ اکبر, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب اس کی ضرور فرمائی تھی, کچھ لوگوں کو اپنا ساتھی ضرور فرمایا تھا, اس میں صدیق اکبر بھی تھے اور ایک اور صاحب بھی تھے. رسول اعظم ان سے دوستی کیے تھے, رسول اعظم کی ان سے شناسائی تھی اور بڑا اچھا تعلق تھا. اور ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس فن تھا کہ اگر کسی کو جادو ہو جائے, سحر ہو جائے, تو وہ سحر کو دور کر دیا کرتے. اللہ اکبر, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا تو دشمن ٹوٹ پڑے. لوگوں نے کہا, سو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار پر ایمان لے آئے تھے, لیکن وہ شخص جن کے پاس یہ علم تھا ان سے لوگوں نے کہا, تو محمد سے بہت زیادہ قریب ہے, تو جا اور محمد کا تو علاج کر, محمد کو شاید سحر ہو چکا ہے. اللہ اکبر, دوستی کی بنیاد پر, قرب کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس شخص نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہارا دوست ہوں, تم سے بہت زیادہ قریب رہا ہوں, میں نے سنا ہے کہ تم کو سحر ہو گیا ہے, اگر تم چاہو تو میں تمہارا علاج کر دوں. اتنا سننا تھا کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات قرآن کی تلاوت کی, پہلی بار وہ آیت کو سنا, پھر چپ رہا. محمد دوبارہ تو پڑھو, سرکار نے دوبارہ پڑھا. اس نے کہا سہ بارہ تو پڑھو, سرکار نے سہ بار پڑھا. برجستہ وہ پکار اٹھا, خدا کی قسم میں نے بے شمار مجنوں کو دیکھا ہے, لیکن تمہاری زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ کلمات بتا رہے ہیں کہ یہ کلمات نبی کے علاوہ کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا ہے. کون کہتا ہے تمہیں سحر ہے؟ تم یقیناً اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہو, تم مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میرے کفر کا علاج کر کے اپنے غلاموں میں شامل کر دو. پتا یہ چلا قرآن کافروں کے کفر کو توڑتا تھا. اے مسلمانوں, قرآن تمہاری پریشانیاں دور نہیں کر رہا, اے مسلمانوں, قرآن تمہاری مصیبتوں کا علاج نہیں کر رہا, یہ کیسے ممکن ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پر بھروسہ کرنے کی بجائے, مالک کونین کے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے, ہم نے انسانوں کے اقوال پر بھروسہ کر لیا. چند ڈپلیکیٹ باباؤں کی پبلسٹی اخبار میں پڑھنے کے بعد لاکھوں روپے, ہزاروں روپے ان کے ہاتھوں میں دے کر ہم نے ان کو اپنی تقدیر کا مسیحا تصور کر لیا. نہیں نہیں, قرآن کی طرف رجوع کرو, صاحب قرآن کی طرف توجہ کرو, انشاءاللہ تمہاری پریشانیاں ادھر سے مل جائیں گی. نماز نہیں پڑھنا, قرآن نہیں پڑھنا, صاحب قرآن کی محبت دل میں نہیں رکھنا اور پریشانیوں کا علاج فاسق و فاجر کے پاس جا کر تلاش کرنا. تباہی نہیں مچے گی تو اور کیا ہوگا؟ جس کے پاس قرآن اور وہ ذلیل ہو رہا ہو, سب سے بڑا یہی ہے کہ قرآن سے وہ محبت جو ہونی چاہیے یہ آج مسلمانوں کے دلوں میں نہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ فالتو رسمیں, یہ غلط رسمیں جو سوسائٹی کے اندر موجود ہیں, ان رسموں سے کنارہ کشی اختیار کرو. 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا بند کرو. اسی طریقے سے 15 شعبان کو مچھلیوں کو آٹے کے اندر کوئی چیز وہ پرچیاں ڈال کر کے جاتے دریا میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مچھلیوں نے اگر یہ آٹا کھا لیا اور پرچی ان کے حلق کے نیچے اتر گئی تو یہ کام بن جائے گا. العیاذ باللہ, جس قوم کو رسول اعظم ان سارے دقیانوسی خیالات سے نکالنے کے لیے آئے تھے اور رب نے قرآن اس قوم کے لیے عطا فرمایا, یہی قوم آج غلط رسموں پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھی ہے. اللہ اللہ, ہم پریشان نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوارو, اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تیرا تیزی پر بھروسہ کرنا, آخری بت کو جا کر کے ہریالیوں کو کھوندنا یہ اسلام کے اندر قطعی طور پر نہیں, یہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں. ان ساری رسموں کو دل و دماغ سے نکال کر اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو, اس کے لیے ضرورت ہے. علم سے اپنے آپ کو مسلح کر لو, اور دل کے اندر جب کبھی خیال آئے تو ہر ایک کے لیے اچھا خیال آئے, سوچو تو ہر ایک کے لیے اچھا سوچو, دل میں خیال ہو تو ہر ایک کے لیے اچھا خیال ہو. اللہ اکبر, آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے ان بزرگان دین کا وہی طریقہ, جو طریقہ اچھی خواہش کا تھا, اچھی چیز کے چاہنے کا تھا, خیر خواہی کا تھا, اسی سبب سے تو یہ دین ہم تک پہنچا. آپ ذرا دیکھیں, شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہو, حضرت امام اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ, اللہ 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 ان کی مرقد پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ترقی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے, علم کی بلندی ان کی بہت زیادہ مسلم ہو چکی تھی, اللہ اکبر, ایسے موقع پر دشمنوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام اعظم کو تکلیفیں پہنچائی جائیں, امام اعظم کی عزت سے کھیلا جائے. چند اوباش گنڈوں کو امام اعظم کے پیچھے لگا دیا. حضرت امام اعظم جہاں جاتے وہ گنڈے پیچھے سے گالیاں دیتے. ایک مرتبہ امام اعظم مسجد سے نکلے, اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے, چند اوباش نوجوان گنڈوں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنا شروع کیا. امام اعظم کو گالیاں دے رہے ہیں, بڑے گندے جملے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. امام اعظم ہیں کہ اس طرح سے بے خیالی میں چل رہے ہیں جیسے کسی کی محبت نے ان کو سارے خیالوں سے آزاد کر دیا ہو. ڈوبے ڈوبے محبوب کی محبت میں ڈوبے ہوئے اپنے دولت قدے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اچانک ایک گلی آتی ہے. آپ وہاں جب مڑتے ہیں اپنے گھر کی گلی کی طرف تو وہ اوباش اور عیاش نوجوان برجستہ کہتے ہیں, اے نوبان بن ثابت, کیا تم نے ہم کو کتا سمجھ رکھا ہے کہ ہم چیخ چیخ کر تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں, تم ایک بھی بات جواب میں نہیں کہہ رہے ہو. امام اعظم کچھ نہیں کہتے, اپنے دولت قدے کی طرف بڑھتے ہیں. جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو امام اعظم اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس گھر کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور مڑ کر کے ان لوگوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں, تم کب سے مجھے گالیاں دے رہے ہو, اب میرا گھر قریب آ چکا, میں اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے رک کر کے میں تم کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھو تمہارے دل میں میرے خلاف بہت ساری باتیں ہیں, اس لیے تم گالیاں دے رہے ہو, اس لیے تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو. میں اپنے گھر کے دروازے میں داخل نہیں ہو رہا ہوں, یہی کھڑا ہوں, اس لیے کھڑا ہوں تاکہ جتنا تمہارے دل دماغ کے اندر غبار ہے تم سب نکال دو, کتنا برا بھلا کہنا ہے تم کہہ دو. میں نہیں چاہتا کہ میں اندر چلا جاؤں, تمہارے ارمان تمہارے دلوں کے اندر رہ جائیں, میں تمہارے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. اتنا سننا تھا قدم ناز امام اعظم پکڑ لیا انہوں نے اور برجستہ کہا, دنیا نے جو کہا تھا وہ جھوٹ ہے, اے امام تمہارا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک دائی کا مزاج ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں جب خیال آئے تو خیر خواہی کا خیال آنا چاہیے. ایک پتھر کو راستے سے ہٹا دو جو کسی انسان کو تکلیف پہنچانے والا ہو تو اس پر صدقے کے ثواب کی بشارت دی جاتی ہو, اس کو ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی جا رہی ہو, تو ایک وہ انسان جس کی زندگی جہنم کے راستوں پر چل رہی ہو, اگر تم اس کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلا دو گے تو بتاؤ کہ نہ کتنا زبردست انعام بارگاہ سمدیجت سے تمہیں میسر ہوگا. باطل طاقتیں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ مسلم قوم آبارگی کے راستوں پر چل کر اپنے معبود سے دور ہو جائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ مسلم قوم کو جنت کے راستوں پر چلائیں. یہ سنی دعوت اسلامی کے ارتواری سنی اجتماع کے انعقاد کا مقصد بھی تو یاد کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ ہم رسول اعظم کے فرمان پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. پروردگار اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاد ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہم سب کو خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے, اور جو بری رسمیں ہماری سوسائٹی کے اندر رائج ہیں اس سے ہم سب کو اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. اور پروردگار ہم سب کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔